حسین ابن علی بیدار ہو، آنے والے ہیں امام آخری بیدار ہو۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین واولاده المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ تمام حاضرین کی صحت و سلامتی کے لیے، مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے، مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے، دشمنان دین یزیدیت ناصبیت خارجیت کی نیست و نابودی کے لیے، تعجیل ظہور امام زمان کے لیے، ہمارے ملک استحکام کے لیے، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، آپ کی مجلس میں شرکت کی قبولیت کے لیے، علماء کرام، مراجع کرام، رہبر عظیم الشان، عزاداران سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ واجب الاحترام، معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، سلسلہ گفتگو اسی آیہ مجیدہ کے ضمن میں، اسی کی روشنی میں، اس میں پروردگار عالم ہم سب کو یہ خبر دے رہا ہے اور اس حقیقت سے آشنا کر رہا ہے کہ اگر تم نے خسارے سے، گھاٹے سے، نقصان سے بچنا ہے تو اپنی زندگی کی بنیاد کس دین پر رکھو؟ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جس نے اسلام کے علاوہ کسی دین پر اپنے نظام حیات کی اور اس زندگی کے افکار اور اعمال کی بنیاد اور اساس رکھی، یعنی اسے اپنا نظام حیات بنایا اسلام کے علاوہ، خداوند متعال فرما رہا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی میرے نزدیک، خداوند متعال فرما رہا ہے، میرے ہاں شرف قبولیت عمل کے لیے پہلی شرط دین اسلام کا اقرار ہے، دین اسلام کو بعنوان دین قبول کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں،
ختم الانبیاء رحمت للعالمین بلند تر صلوات،
تو ہماری زندگی کی اساس اور بنیاد اسلام ہے، ہونا چاہیے، اگر نہیں تو دو خبریں دی جا رہی ہیں، فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ یہاں بھی کچھ قبول نہیں ہوگا اور وہاں بھی خسارے میں رہو گے، اگر دائمی ابدی ہمیشہ رہنے والے گھاٹے خسارے نقصان سے بچنا ہے تو اپنے اس حیات کی بنیاد اور اس جو دین جس پر تمہیں اپنی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے وہ اسلام ہے۔ گزشتہ دنوں میں یہ عرض کیا کہ اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے، اس ہستی اور اس ہستی میں موجود ہر شے اس وقت تک ہمارے لیے بامقصد نہیں ہو سکتی جب تک ہم اس کا اقرار نہ کریں جس نے اس ہستی کو وجود دیا ہے، توجہ فرما رہے ہیں، لہذا اسی لیے تمام انبیاء جو خداوند متعال کی طرف سے نمائندگان خدا تھے، اللہ نے ان کی دعوت کا خلاصہ دو چیزوں میں کیا ہے، توجہ فرمائیں گے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، خداوند متعال فرما رہا ہے ہم نے ہر امت میں اپنا رسول مبعوث کیا، ہر امت میں، امت یعنی اس گروہ کو کہا جاتا ہے جو خدا کے پیش نظر ایک جگہ رہ رہے ہیں، توجہ فرمائیں گے، ہم نے ہر امت میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں اپنا رسول مبعوث کیا، کیوں اور وہ کیا کریں، ہر امت میں دو کام کریں، ان عبد اللہ واجتنب الطاغوت، ایک انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی کے دائرے میں لے آئے، ان عبد اللہ اللہ کے عبد بنائیں، اللہ کے بندے بنائیں، عبودیت خدا کے دائرے میں لے آئے، توجہ فرما رہے ہیں، ان عبد اللہ، ہر نبی اس لیے مبعوث ہوئے کہ وہ انسانوں کو بندگی خدا کے دائرے میں لے آئیں، ہر رسول، دوسرا کام واجتنب الطاغوت، اور طاغوت سے بچائیں، دیکھیں اقرار توحید میں اور انکار طاغوت میں اتنا ربط ہے کہ اللہ نے بعثت انبیاء کا خلاصہ ہی دو چیزوں میں کر دیا، کہ وہ طاغوت سے بچاتے ہیں اور توحید کے دائرے میں لاتے ہیں۔ اب اس آیت کا اگر آپ تشریح کرنا چاہتے ہیں کہ دونوں میں ما قبل و ما بعد کون ہے اور کس کی کتنی اہمیت ہے، تو وہی آپ آیت الکرسی کے بعد جو آیت پڑھتے ہیں اس کی طرف بھی متوجہ ہو سکتے ہیں، من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، سمجھو فرما رہے ہیں، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر بولیے ایمان لائے، طاغوت کا انکار پہلے ہے، اللہ پر ایمان بعد میں ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، مشکل مرحلہ اللہ پر ایمان نہیں، مشکل مرحلہ طاغوت کا انکار ہے، میں لفظ بدل دیتا ہوں، مشکل ماننا نہیں ہوتا، مشکل جسے مان رہے ہو اسے چھوڑنا ہوتا ہے۔ انسان معاشرے میں جنہیں تقدس دے لیتا ہے، مقدس مان لیتا ہے، حتیٰ وہ دین کا جز نہ بھی ہو، رسم ہو، اسے چھوڑنا بھی مشکل ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، مشکل چھوڑنا ہے ماننا نہیں۔ آپ اسے میری خطابت نہ سمجھیے گا، اگر سرکار فرماتے کہ میرا بھی مانو تو سب مان لیتے، آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ وہ مشرکین مکہ سے کہتے ان 365 کے ساتھ ایک ایڈ کر لو، جو 365 مان رہے تھے 366 مانتے، کیا اذیت تھی، کوئی مشکل تھی، تو ایڈ کرنا تھا نا، مشکل سرکار دو عالم کا بتایا ہوا ماننا نہیں تھا، مشکل جنہیں مان رہے تھے انہیں چھوڑنا تھا، ایسے ہی ہے نا۔ تو خدا فرما رہے میں یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے پھر اللہ پر ایمان لائے۔ آپ متوجہ ہیں انشاءاللہ بات قریب کرنے کے لیے، اور آپ اس جہد کی طرف بھی متوجہ ہو جائیں، کربلا اقرار توحید پر نہیں ہوئی، انکار طاغوت پہ ہوئی ہے۔ سب اللہ کو مان رہے تھے، میری بات ضائع نہ ہو، اللہ کو مان رہے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ طاغوت کو بھی مان رہے تھے، میری بات توجہ فرمائیں گے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا، میں نے پہلے بھی جامعہ میں عرض کیا تھا کہ جب انقلاب اسلامی ایران آیا تو پہلی او آئی سی کانفرنس سعودی عرب میں ہوئی، اس میں سارے عربوں کو غصہ تھا، تو وہ جو سعودیہ کا وزیر خارجہ تھا اس نے تقریر کرتے ہوئے طنز کی، طنز ایران کی نمائندگی اس وقت صدارت کے عنوان سے، صدر تھے جو موجودہ رہبر ہیں تو یہ بھی موجود تھے، اس نے طنز کی اور کہنے لگا کیا ایرانیوں نے شور مچایا ہوا ہے، اسلام اسلام اسلام، ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے ملک میں اسلامی سزائیں دی جاتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، تو یہ کیا تم نیا اسلام کوئی لے کے آ گئے، سارے مسلمان ہیں، یہ کیا اسلامی نظام، اسلامی نفاذ، اسلامی انقلاب، توجہ فرمائیں گے۔ تو اس وقت موجودہ رہبر معظم گئے، جب ان کو پکارا گیا، انہوں نے اپنی گفتگو کا آغاز اسی آیت سے کیا، میں یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اور یہ پہلا جملہ کہا، انہوں نے کہا میں اپنے بھائی سے کچھ نہیں کہتا، مجھے یہ انکار نہیں کہ یہ مسلمان نہیں، ان کے ہاں اسلام نہیں، انہوں نے کہا لیکن آپ کے اور ہمارے اسلام میں فرق ہے، آپ کے اسلام میں اقرار توحید ہے، انکار طاغوت نہیں۔ کہا ہم وہ توحید کا، اب یہ نہ سمجھیے گا کہ اقرار توحید انکار طاغوت کے بغیر کیسے، اصل میں وہ اقرار ہے ہی نہیں، میری بات توجہ فرمائیں گے، وہ اقرار توحید ہے ہی نہیں جو انکار طاغوت کے بغیر ہو نہ ہو، وہ ہے ہی نہیں، لیکن وہ رسمی اسلام تو ہو سکتا ہے، حقیقی اسلام نہیں، جب حقیقی اسلام کے دائرے میں آؤ گے تو انکار طاغوت ہونا ہے اور وہی کرنا پڑے گا۔ اب بات پیچیدہ نہ ہو، خود لا الہ الا اللہ انکار پہلے ہے، اقرار بعد میں ہے، اور یہ انکار پہلے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر غیر خدا کی نفی کر کے اس واحد و احد کے سامنے پورے وجود سے جھکنے کا نام توحید ہے۔ اللہ اکبر۔ متوجہ ہیں انشاءاللہ، تھوڑی میری طبیعت خراب ہے، آپ سے انشاءاللہ زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میرے ساتھ تھوڑا رہیں گے، تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں ہو جائیں گی، کل کا دن بھی ہے ہمارے پاس، اس کو واحد اور احد ماننا ہے۔ دو دن سے عرض کیا کچھ نئے چہرے ہیں، واحد و احد ماننا ہے۔ میں نے گزشتہ عرض کیا تھا وہ ایک نہیں، وہ احد ہے، وہ یکتا ہے، حتیٰ یہ ہے توحید آل محمد۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں العہد لا بتاویل عدد، وہ ایسا عہد ہے جو تعداد میں نہیں آتا، تعداد میں نہیں آتا، عدد میں نہیں آتا، میں ایک ہوں عہد نہیں، میں ایک ہوں عہد نہیں۔ کیوں؟ میں ایک ہوں تو دو تین چار پانچ مجھے تعداد میں گنو گے، میں وہ ایک ہوں جس کا دوسرا ہے، ادھر سے گنو ادھر آؤ تو میں آخری، مجھے گنو تو میں ایک، تو دو سو بھی ہوں ایک بھی ہوں، میں تعداد میں آ رہا ہوں، وہ ایسا ایک بھی نہیں، وہ یکتا ہے، تنہا ہے، وہ عدد میں نہیں آتا، عدد میں آتا ہی نہیں۔ اور توحید کا وہ خالص تین ترین تصور جو آل محمد نے دیا، آل محمد نے دیا، کہا اسے ایک ایسے بھی نہ شمار کرنا، ایسے نہ سمجھنا کہ جس کا دوسرا ہے، اس کا دوسرا تصور ہی نہیں۔ لو، ایک سوال کسی نے کیا ہے، اب وہ سوال عوامی ہے لیکن ممکن ہے کچھ کے لیے وہی مغالطہ بن جائے، وہ آپ بنیاد اور بیس جب توحید کی کہتے ہیں تو کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پہ قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اب دیکھیں یہ قدرت کا معنی اور مفہوم ہم نے کیا سمجھا، توجہ فرمائیں گے، ہر شے پہ قادر ہے، تو اب سوال کرنے والے نے سوال کیا ہے، وہ کہتا ہے ہر شے پہ قادر ہے، ادھر سے کہتے ہیں احد ہے، وہ یکتا ہے، اگر ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو بتائیں خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اگر کہو نہیں بنا سکتا تو قادر کیسا، اور اگر بنا لیا تو عہد نہیں، تو دونوں میں ایک چیز کا تو انکار کرنا پڑے، ہیں؟ توجہ فرما رہے ہیں، میں نے ویسے بات کی اور آپ پریشان ہو گئے، چلے میں نے آپ کو پریشان کیا ہے نا، یہ بھی اچھی بات ہے، کیوں؟ چونکہ انسان پریشان ہوتا ہے تو سوچتا ہے جواب، توجہ فرمائیں گے، آپ نے ادھر سے کہا احد ہے، ادھر سے کہا قادر مطلق ہے، تو سوال آ گیا اگر ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو اپنے جیسا خدا بنائے، اب اگر آپ نے کہا نہیں بنا سکتا تو انہوں نے کہا قادر کیسا ہے، پھر ہر شے پہ تو قادر نہ رہا، جب یہ نہیں بنا سکتا تو اس کی قدرت نہیں رکھتا، ہے نا یہ، اور اگر بنا لے تو پھر احد نہ رہا، چونکہ فرض کیا گیا اپنے جیسا خدا بنا سا۔ اچھا اب یہ سوال تو کیا ہے لیکن اس کا جواب اتنا آسان ہے کہ آپ نے غور کیا ہے، صرف میرے ساتھ ہوں گے تو آپ کو جواب آتا ہے، میں کوئی مشکل بات نہیں کر رہا۔ دیکھیں سوال کرنے والے کا سوال کیا ہے، کہ خدا اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے یا، کیا سوال ہے، بنا سکتا ہے یا، تو یہ سوال کرنے والے کو پتہ ہی نہیں خدا کہتے کسے ہیں، وہ کہہ رہا ہے بنا سکتا ہے، تو جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے بنا سکتا ہے یا نہیں، وہ ہے تو نہیں نا، بنایا جائے گا نا، جس کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ وہ بنا سکتا ہے یا نہیں، خدا احد اور واحد اور قادر، اور کہتا ہے اپنے جیسا بنا سکتا ہے یا نہیں، تو یہ جسے بنائے گا یہ نہیں تھا نا، پھر وجود میں آیا نا، تو جو نہ ہو وجود میں آئے اس کا معنی پہلے نہیں تھا، تو کسی نے بنایا، تو جس نے بنایا وہ پہلے ہے نا، اور یہ بن رہا ہے، جو بنے وہ مخلوق ہے، وہ خالق ہوتا ہی نہیں۔ اگر مجھے مفہوم خدا کا پتہ چل جائے کہ جو اپنی ذات میں محتاج ہی نہیں ہوتا، تو پھر یہ سوال ہی غلط ہے، کیوں؟
چونکہ وہ جسے بنائے گا وہ اللہ جیسا ہے ہی نہیں. تھوڑا یار توجہ فرمائے, ہر شے میں وہ بن جائے, بھائی خدا جیسا فرض کر لو, خدا جیسا بن جائے, ہر شے میں اس جیسا ہے لیکن پھر بھی بنا ہے. یہ بنا ہونا اس کے محتاج ہونے کی دلیل ہے, اور جب محتاج ہے تو خدا نہیں ہے. لو یہ سوال میں نے خود اٹھایا اور اب اس سوال کو پھیلا رہا ہوں. اب پتا چلا کہ آپ آل محمد اور خدا کی نسبت کون سی مانیں. میرا توحید کو رکھنے کا مقصد موضوع یہ تھا, آپ پروردگار سے جو آل محمد کی نسبت ہے وہ کون سی مانیں. آل محمد خدا کی مخلوق ہیں, توجہ فرما رہے ہیں, جب خالق اور مخلوق کا رشتہ ہے تو اب آپ جہاں تک بھی فضائل لے جائیں لیکن وہ فرق خالق اور مخلوق کا رہنا چاہیے. نہیں توجہ فرمائی. لو ایک جملہ اور کہوں, آل محمد, میری بات ضائع نہ ہو پڑھے لکھے دوست, آل محمد خدا کی نسبت نقطہ وصل ہے, فصل نہیں, نقطہ وصل ہے فصل نہیں. یہ اللہ سے ملانے آئے تھے, اللہ سے ہٹانے نہیں. ان کی حیات طیبہ کا ایک ہی مقصد تھا کہ اس کی بندگی کے دائرے میں لائیں. کیسے؟ چونکہ سارے رسولوں کا مقصد یہ تھا کہ طاغوت سے بچا کر بندگی میں لاؤ, تو ان سارے نبیوں کی تمام مقصد بعثت کا نقطہ کمال ہے مصطفیٰ. کاش بات پہنچ جائے, نقطہ کمال ہے مصطفیٰ. تو اب سرکار 1,23,999 نبیوں کی نمائندگی میں وہ آخری پیامبر توحید ہے جو سارے نبیوں کی نمائندگی میں یہ دو کام کرنے آئے, ایک بندگی خدا, دوسرا طاغوت سے بچانا. اب سرکار جا رہے ہیں آخری نبی, اب ان کی جگہ وہی لے گا جو ان کے یہ دو مقصد آگے بڑھاتا رہے. یا آئے, بہت شکریہ, ماشاءاللہ. اللہ تھوڑی توجہ فرما رہے ہیں, اگر متوجہ ہیں تو جتنے متوجہ ہیں اتنی بلند صلوات پڑھیں. ماشاءاللہ, آپ تھوڑا توجہ فرمائیں گے. میں نے آپ تک جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آل محمد, آل محمد سید الانبیاء کی اس مقصد بعثت کے محافظ ہیں. آپ نے توجہ نہیں فرمائی, بھائی آپ سید الانبیاء کے بلکہ تمام انبیاء کی مقصد بعثت کے محافظ ہیں. اگر کسی کو دلیل چاہیے تو زیارت وارثہ پڑھ لے, میں نے بات کہہ دی ہے. جب سید الشہداء کو خطاب کرتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ, السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ, وارث ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, محمد رسول اللہ, کہتے ہو یا نہیں؟ تو میرا حسین سارے نبیوں کا نمائندہ ہے اور سارے نبیوں کا مقصد ہی یہ تھا, انسانوں کو انسانوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کا بندہ بنایا جائے. توجہ فرما رہے ہیں, اگر یہ مقصد ہر نبی کا تھا تو جو سارے نبیوں کی نبوتوں کا وارث بنے وہ اللہ سے ہٹانے نہیں آئے گا, وہ اللہ کا بندہ بنانے آئے گا. توجہ فرما رہے ہیں, وہ اللہ کا بندہ بنانے آئے گا, اللہ کی بندگی کے مقابلے پہ کوئی محاذ کھولنے نہیں آئے گا. میری بات نہیں پہنچی, دیکھیں بات تھوڑی آسان کروں شاید پہنچ جائے، آپ متوجہ ہیں موضوع بڑا مشکل اور بڑا وہ مزاج کے ہمارے مطابق نہیں ہوتا توحید، لیکن آل محمد کی پوری حیات ہی توحید کا جلوہ ہے۔ آپ ان کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں، میری بات ضائع نہ پڑھے لکھے دوستوں، ان کی عظمتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس سے کاٹ کے نہ دیکھیں، اللہ سے جدا کر کے دیکھو گے تو یہ سمجھ میں نہیں آئیں گے، انہیں وصل میں دیکھو گے تو پتا چلے گا جس کے بننے والے ایسے ہیں بنانے والا کیسا ہو، جن کی بندگی وہاں گئی وہاں گئی، بندگی بندگی، توجہ فرمائیں، اساس اور بنیاد دین کی بندگی ہے اور بندگی کی بنیاد توحید ہے، ہے یا نہیں؟ نہیں۔ اب میں نے بندگی لفظ کہا ہے، عبادت بندگی، توجہ فرمائیں گے، ہم نے بندگی کو ایک خاص دائرے میں محدود کر لیا، پتہ ہی نہیں بندگی، ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنا بندگی ہے، میری بات توجہ فرمائیں گے، اور وہ دکان پہ جا کے اگر بیٹھ کے اور رزق حلال کما رہے ہیں کہتے ہیں دنیا ہے، ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں نا، سوچتے ہیں، خدا کی قسم ایسا نہیں، دین میں ایسا نہیں، میں بات بتاؤں، عرض کروں، چاہتے ہو نا مصلی عبادت سے لے کر وہ بازار میں بیٹھنے تک، وہ آفس میں بیٹھنے تک، وہ ہر کام کرنے تک بندگی بنے، تو ایک نسخہ بتاتا ہوں، ہر کام کو تابع رضا خدا کر لو، کاش بات پہنچ جائے، ہر کام کو تابع رضا پروردگار کر لو، پھر تمہارا اٹھنا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، نہیں توجہ فرمائی، لے جملے بدل دیتا ہوں، یہ نوجوانوں کے لیے، اس وقت سو جب وہ چاہے اور اس وقت اٹھ جاؤ جب وہ چاہے، تو تمہارا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، اور سنے جو بندگی خدا میں بندہ کامل بن گیا، کاش بات پہنچ جائے، جو بندگی خدا میں بندہ کامل بنا، پھر سرکار نے اس کا تعارف بھی ایسے ہی کروایا کہ ان نظر الی وجہ علی یہ عبادت، تھوڑا توجہ فرمائیں، سرکار نے فرمایا چہرہ علی کو دیکھنا کیا ہے؟ اچھا بس، نہ حب علی یعنی عبادہ، مولا کی محبت کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ ذکر علی کیا ہے؟ تو سوال ہے عبادت عبادت عبادت، اس عبادت سے مراد کیا؟ مولا علی کی بندگی کرو، کیا مراد؟ عبادت کیا ہے؟ اب توجہ فرمائیں، عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت کا مقصد کیا ہے؟ عبادت خود مقصد نہیں، عبادت وسیلہ ہے، کس کا؟ آپ نماز کی نیت کرتے ہیں، دو رکعت نماز پڑھتا ہوں قربتاً، یہ ہے مقصد، اللہ کا قرب مل جائے، عبادت کا مقصد قرب الہی ہے، توجہ فرمائی، سرکار فرما رہے ہیں چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی علی کے چہرے میں اگر تم نظر کرو تو تمہیں اللہ کا قرب ملے گا، ذکر علی کرو اللہ کا، محبت علی رکھو اللہ کا، تو اب مجھے کہنے دو، ادھر سے تو فضیلت کا پتا چل گیا، ادھر سے پیام بھی مل گیا نا، کیا پیام ملا؟ کہا چہرہ علی دیکھنا عبادت، محبت علی عبادت، ذکر علی عبادت، کیا مراد؟ ادھر سے فضیلت ہے، ادھر سے پیام ہے، کیا پیام؟ کہا اگر جاننا چاہتے ہو کہ ذکر علی ہے یا نہیں ہے، محبت علی ہے یا نہیں ہے، تو دیکھو اس ذکر کے بعد تمہارے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، مجھے کہنے دو، جس دل میں علی آئے وہ مصلی سے دور نہیں ہوتا، توجہ فرما رہے ہیں، جس دل میں علی آئے گا اللہ کا قرب آ جائے گا، اللہ کی محبت آ جائے گی، جس دل میں محبت خدا آئے گی وہ علی کے راستے آئے گی، تم علی کے قریب ہو جاؤ علی اللہ کے قریب کر دے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ علی اس کا نمائندہ ہے، علی وہ نقطہ وصل ہے جو تمہیں خدا سے ملاتا ہے۔ اور میں نے کل کہا تھا وہ آپ کے کلمے کا تیسرا جز ہی اس کا اعلان ہے۔ پہلے جز کلمہ میں لا الہ الا اللہ کہتے ہو، دوسرے میں محمد رسول اللہ، تیسرے میں علی وصی، دو ہستیوں کا ذکر آ گیا نا، اللہ کے ساتھ کسی کا ذکر نہ آیا، مصطفیٰ کے ساتھ اللہ کا ذکر آیا اور علی کے ساتھ ولی اللہ بھی آیا، وصی رسول اللہ بھی آیا، اللہ کا ذکر بھی رسول اللہ کا ذکر بھی۔ تو علی کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے۔ توجہ فرما رہے ہیں، باواز بلند صلوات پڑھیے، باواز بلند صلوات پڑھیے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لے آپ چونکہ مجلس کا ہمارا پہلے دن سے معیار ایسا بنا ہوا ہے اور آپ کا شوق مجھے حوصلہ افزائی دے رہا ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں بندگی، بندگی ہر وہ کام بندگی کے دائرے میں آ جائے گا جو اس کی مرضی سے ہو۔ اب اگر دکان پہ بیٹھے ہو اور وہ کر رہے ہو جو وہ چاہتا ہے، ناپ تول سے لے کر ہر کام کرنے تک اس کی مرضی کے تابع کر رہے ہو تو یہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ میری بات توجہ فرمائی ہے، بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ وہ اگر اپنے کام کے تقاضوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق انجام دے رہے ہو تو عبادت ہے۔ توجہ فرمائی، اب بندگی کا دائرہ کتنا بڑھ گیا، وسیع ہو گیا نا۔ یہ ہے تم اللہ کی بندگی کے دائرے میں آ جاؤ، ہر نبی کا مقصد یہ تھا کہ تم بندگی کے دائرے میں آ جاؤ۔ لو لطیف سا جملہ یہ کہ اللہ نے جب معراج کا اعلان کیا تو رسالت کے ساتھ نہیں کیا، نبوت کے ساتھ نہیں کیا۔ آئے آئے، سبحان اللہ ذی اسرا بے نبی ہی نہیں کہا، بے رسول ہی نہیں کہا، تاکہ تمہارے لیے یہ در کھلا رہے۔ میں نے بات کہہ دی ہے؟ نہیں نہیں، علماء فرماتے ہیں یہ بندگی کا ذکر کر کے بتایا کہ معراج کا تعلق نبوت اور رسالت سے نہیں، بندگی سے ہے۔ نہیں توجہ فرمائی، لو اگر بات سنگین ہوئی تو آسان کروں، الصلاۃ معراج ال، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ نماز مومن کے لیے کیا ہے؟ معراج ہے۔ تو نماز اللہ کی عبادت کی ایک علامت ہے۔ تمہیں بتایا جا رہا ہے اگر عروج چاہتے ہو تو بندے بنو۔ نہیں توجہ فرمائی، معراج سے ہی عروج ہے نا، اگر بلندی چاہتے ہو تو بندگی یا خدا کے دائرے میں آؤ۔ اب بات جب تک اس ہستی کی نہ ہو بات آسانی نہیں ہوتی اور دل میں نہیں اترتی۔ جب میں نے بندگی کی عظمت دیکھی تب پتا چلا وہ ہستی کیوں بندگی کو سب سے بڑی عزت کہہ رہی ہے۔ الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، اے میرے خدا علی کے لیے اتنا ہی فخر کافی ہے کہ تو میرا رب ہے۔ وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میں علی کی عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں، میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، بزرگ ہیں توجہ فرمائیں گے، بات ضائع نہ ہو، معذرت چاہتا ہوں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ آپ توجہ خصوصی کریں۔ میرے مولا نے کیا فرمایا؟ میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا، میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ تیرا۔ تو مولا نے سمجھا دیا عزت بندہ بننے میں ہے۔ ہائے 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 ہائے، توجہ فرمائیے، بہت شکر گزار ہوں، بتایا عزت بندہ بننے میں ہے، خدا بننے میں نہیں۔ لو بعض بات عوامی انداز میں کرتا ہوں لیکن وہ عوامی ہوتی نہیں. دنیا میں لوگ خدا بنے اور کہا مانو, لوگوں نے نہ مانا. علی کو لوگوں نے بنانا چاہا, علی نے نہ مانا. تو علی کی عظمت کا پتہ نہ چلا. جو خدا بننے کا انکار کر کے بندگی پہ فخر کرے اسے علی کہتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں, اسے علی کہتے ہیں جو بندگی پہ فخر کرے, جو بندگی کو عزت سمجھے. عام متوجہ ہیں, بس آخری جملہ سبحان اللہ ذی اسرا بعبدہ, پاک ہے وہ ذات جو بندے کو لے گئی. وہ کہاں تک لے گئی؟ کعبہ قوسین, سدرۃ ال, یہ قرآن نے کہا نا, کعبہ قوسین پہ کون گیا؟ بندہ. تو بندگی لے گئی, بندگی لے گئی, وہ ذات لے کے اس لیے گئی کہ بندہ ہے. لو بات دونوں رخ, اور آج کی مجلس کا سب سے بڑا لب لباب یہی, عظمت بندگی کو ایک لفظ میں سمیٹ رہا ہوں. بندہ سدرۃ المنتہا پہ نظر آیا, فرعون خدا بنا اور دریائے نیل میں غرق کر دیا. وہ بلندیوں کی انتہا اور یہ پستیوں کی انتہا. اللہ نے کہا جو خدا بنے گا انجام یہ ہے, اور جو بندہ بنے گا عروج وہ ہے. بڑی مہربانی. جو خدا بنے گا یہ ہے انجام, اور جو بندہ بنے گا وہ ہے. وہ بندگی کو سدرۃ المنتہا پہ لے جا کے بتایا کہ تمہاری بلندی بندگی میں ہے, تمہاری عزت بندگی میں ہے, تم اللہ کی بندگی میں جتنے آتے جاؤ گے اتنا عروج پاتے جاؤ گے. یہ ہیں آل محمد. اب پتا چلا کیوں آل محمد فرماتے ہیں, بنا عبد اللہ بنا عرف اللہ, ہم ہیں جس کے ذریعے اللہ کی بندگی ملتی ہے. کاش یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا, ہماری وجہ سے اللہ کی بندگی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے بولیں, آل محمد کی وجہ سے کیا ہوتی ہے؟ تو آل محمد تو بندہ بنانے آئے ہیں. جو انہیں خدا کہہ رہا ہے نہ انہیں مان رہا ہے نہ اسے مان رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں نہیں, اس کے اپنے بنائے ہوئے ہیں, اللہ کے بنائے یہ ہیں, یہ ہیں جو ابھی میں نے کہا. جو خدا بننے کا انکار کرتا ہے اور بندگی کو عزت کہتا ہے, اور ہاں اسی کا بیٹا ہے جو بندگی کو معراج پہ لے جاتا ہے. وہ حسین جو بندگی کو معراج پہ لے گیا, بندگی کو معراج پہ لے گئے. کربلا والے سارے بندگی کے ایسے نمونے بنے. وہ حسین جو عاشق شہادت ہے, بات ضائع نہ ہو, وہ حسین جو عاشق شہادت ہے, وہ حسین کہتے ہیں عباس ایک رات کی مہلت لاؤ. مقصد زندہ رہنا نہیں, مقصد بندگی کرنا ہے. وہ ایک رات کی مہلت بندگی کے لیے. اب مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا, جس حسین کو یہاں رہنا ایک دن بھی مشکل تھا, وہ کہتا ہے بندگی کے لیے وہ رات بھی ملے تو لے لوں گا. ایک رات بھی اگر بندگی کے لیے ملے تو وہ میرے لیے حسین ہے. اور دشمن کے سپاہی نے لکھا, ساری رات تسبیح و تقدیس کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح, جیسے وہ چھتے کے قریب بھن بناتی ہیں ایسے تسبیح و تقدیس کی آوازیں آ رہی ہیں. یار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کربلا تو یہ ہے جہاں تسبیح و تقدیس آتی ہے, یہ کربلا کی شناخت ہے. کربلا کی شناخت بندگی ہے, کربلا کی شناخت بندگی کی مخالفت نہیں ہے. آج میں نے جامعہ میں باب الحوائج کا ذکر کیا ہے, مصائب میں تکرار نہیں ہوتا وہی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ہمارا توسل بھی ہو جائے باب الحوائج کے ساتھ. کون باب الحوائج؟ جو اکبر کی موجودگی میں کمرے بنی ہاشم ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا, جو سارے بنی ہاشم خود آسمان جمال و جلال کے وہ آفتاب اور جو ان میں کمر بن جائے. کون عباس؟ کون عباس کہ سارے شہدائے کربلا میں عباس کی شجاعت سب سے زیادہ. جس کی شجاعت سب سے زیادہ تھی حسین نے اسے ہی روکے رکھا. علامہ نقن فرماتے ہیں حضرت عباس کی عظمت اور شجاعت وہ دریائے فرات اور نہر الکمہ کے قریب تلوار چلانے میں نہیں. میرا جملہ پہنچنا چاہیے. اہل معرفت دوست ہیں اس لیے فرماتے ہیں حضرت عباس کی شجاعت اور عظمت وہ نہر الکمہ کے قریب تلوار چلانا نہیں. عباس کی شجاعت دیکھنی ہے تو تب دیکھو جب سکینہ کے ہاتھ میں خالی جام ہو اور عباس چپ رہے. جو اپنے امام کی اطاعت میں آنکھ بھی نہ اٹھائے بس وہ. میں نہیں چاہتا کہ 100% وہاں کا تکرار ہو جائے اس لیے ایک روایت نقل کرتا ہوں. علماء نے لکھی عباس کربلا میں ان بچوں کے لیے کیا تھا. وہ حسین کے بچے ان کی آس کون تھا؟ آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. مصائب میں بھی تحلیل ہوتی ہے نا. علماء فرماتے ہیں کہ شہادت عباس کے بعد شہادت عباس سے لے کر شہادت امام حسین کے درمیان ایک وقفہ ہے, فاصلہ ہے. حضرت علی اصغر کی شہادت پھر سید الشہداء کی شہادت. تو کہتے ہیں امام حسین تو تھے نا, عباس شہید ہو گئے. کہتے ہیں وہ بچے جو پانی مانگ رہے تھے عباس کے بعد حسین سے پانی نہیں مانگا. عباس تیری عظمت پہ قربان. کہتے ہیں پھر عباس کے بعد حسین سے بھی پانی کیوں؟ بچوں کی پیاس ختم ہو گئی تھی؟ نہیں, آس ختم ہو گئی. آس ختم ہو گئی. بتاؤں عباس کو عاشور کے دن کتنے امتحان دینا پڑے. وہ اکبر جائے عباس چپ رہے, قاسم جائیں عباس چپ رہے. علماء کہتے ہیں یہ عباس کو روکنے کا ایک تو امتحان تھا نا سبب, ایک اور سبب تھا. وہ کیا؟ کہتے ہیں حسین کے دل کو اس وقت تک ڈھارس تھی, تقویت تھی جب تک عباس ہے. اسی لیے جب عباس کی آنکھیں بند ہوئی نا میرے مولا حسین نے ایک جملہ کہا, کہنے لگے عباس دشمن تانے دے رہا ہے کہ علمدار کہاں ہے. اجرکم اللہ. میں مصائب شہادت نہیں پڑھوں گا, دو چار جملے حضرت عباس باب الحوائج. اور مجھے اس ہستی سے ایک خاص محبت ہے اس لیے جملہ کہہ رہا ہوں. پھر میں یہ جملہ کہتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں. عباس کا امتحان بتاؤں. کہتے ہیں حضرت عباس یوں خیموں کے قریب سے گزرے کہ حضرت سکینہ دوڑ کے آئی, چچا کا دامن تھاما, پلٹ کے دیکھا سکینہ خیریت, چچا ذرا میرے ساتھ آئیں. حسین کی بیٹی کے پیچھے پیچھے عباس چلے. چچا آئیے, آتے گئے کہتے ہیں ایک خیمے کا پردہ ہٹایا. جانتے ہو یہ کون سا خیمہ تھا؟ شیخ الجامعہ علامہ اختر عباس اور تمام علماء نے لکھا. کہتے ہیں یہ وہ خیمہ تھا جہاں مشکیزے رکھے گئے تھے اور عاشور کے دن پانی تھا نہیں. آپ جانتے ہیں جب کسی ریت کی جگہ پر مشکیزہ رکھا جائے تو پانی اس مشکیزے سے جو سمتا ہے نا وہ ریت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا, وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں پانی تو ختم لیکن چونکہ مشکیزے وہاں پڑے رہے تو ایک نمی تھی. کہتے ہیں بچوں پہ اتنی پیاس کی شدت ہو گئی. عباس نے جب خیمے میں گھسے تو ایک دفعہ چیخ بلند ہو گئی. عباس جیسے شجاع کی کیا منظر دیکھا؟ دیکھا بچوں نے گریبان چاک کیے ہوئے اور ٹھنڈی ریت پہ سینے کے بل لیٹے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں اعلیٰ تار. ہائے پیاس, ہائے پیاس. بس ازاداروں میں نے وعدہ کیا تھا شہادت تو نہیں پڑھ سکتا, ہمت بھی نہیں, موقع بھی نہیں ہے, لیکن باب الحوائج سے توسل کرنا ہے. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، آیت اللہ العظمیٰ سید ابو القاسم خوئی کی رحمت اللہ علیہ کی روح کو بھی ثواب پہنچے، انہی کے جملے ہیں، کہتے ہیں نجف سے کربلا زیارت کے لیے آئے، جب ذریعے حضرت عباس کی طرف چلے نا، شاگرد نے پوچھ لیا وہ امام معصوم اور آپ جا رہے ہیں حضرت عباس کی ذریعے کی طرف، پہلے کہنے لگے میرے استاد سید علی قاضی فرماتے تھے کہ جب بھی کربلا آؤ تو ذریعے عباس پہ پہلے جانا، حیرانگی سے شاگرد نے پوچھا کیوں، کہنے لگے میرے استاد جو عرفان میں استاد تھے سید علی قاضی فرماتے تھے جیسے رسول تک پہنچنے کا در علی ہے ویسے حسین تک پہنچنے کا در عباس ہے، آل محمد کے گھر میں عباس کا اتنا مقام، وہ اتباع کی وجہ سے، معرفت کی وجہ سے۔ بس آخری جملے، کہتے ہیں آئے ذری کے سامنے، تین سلام کیے جو آج بھی وہاں کے روزہ خان ذاکر پڑھتے ہیں، ذری کو دیکھا، اب عظمت عباس، کربلا میں عباس تھے کیا، ایک مرجع جہان کہہ رہا ہے، کہتے ہیں ذری کو دیکھا اور پہلا سلام کیا، السلام علیکم یا شباب الحسین، اے حسین کی جوانی میرا آپ پر سلام، دوسرا سلام سنیں گے، السلام علیکم یا حجاب زینب، اے زینب کے پردے میرا آپ پر سلام، تیسرا سلام کیا اور بے ہوش ہو گئے، کیا تھا، السلام علیکم یا سکائے سکینہ، اے سکینہ کی پیار، بس ازادارو جب عباس کی آنکھیں بند ہوئی میرے مولا حسین چلے، اور کہتے ہیں ایک نوحہ پڑھتے چلے، شاعر نے اس نوحے کو شعر بند کیا ہے، کہتے ہیں حسین کہہ رہے تھے عباس تیرے بعد دو کام ہو گئے جو پہلے نہیں ہوئے، تیرے بعد ہو گئے، کون کون سے، کہتے ہیں وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی، عمر سعد اور شمر اب جی بھر کے سوئیں گے، اور وہ زینب جو تیرے بھروسے پہ سوتی تھی اب کبھی نہیں سوئے گی، کبھی شام غریبا، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔